حکیم الامت مجدد الملة حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، کمالات اشرفیہ. اللہ اکبر. فرمایا کہ کبر حسد ریا کو اول ہی سے مٹانے کی ضرورت ہے. کبر حسد ریا کو اول ہی سے مٹانے کی ضرورت ہے. یہ بڑے سخت مرض ہے، مشائخ تک ان میں مبتلا ہیں. علماء تو فنائے نفس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، مشائخ تو فنائے نفس کے دعوے پر بھی اس سے خالی نہیں. سخت تعجب ہے. اللہ اکبر. فرمائے کہ کبر حسد ریا یعنی دکھاوا، اور کبر یہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اور حسد یہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی ترقی پر تکلیف ہونا. بند کرو اس کو. کسی کی دینی یا دنیاوی ترقی پر تکلیف ہونا یا کسی کے دینی یا دنیاوی نقصان پر خوش ہونا، یہ حسد کا مرض ہے. تو فرمایا کہ کبر حسد ریا جو کہ دکھاوا ہے، یعنی مخلوق کے لیے کسی کام کو کرنا یا مخلوق ہی کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا، یہ ریا اور دکھاوا کہتا ہے. جس طرح سے مخلوق کے لیے کسی کام کو کرنا ریا، اسی طرح سے مخلوق ہی کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں گے تو نیک کام کو چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ کبر حسد ریا کو اول ہی سے مٹانے کی ضرورت ہے. یہ بڑے سخت مرض ہیں، مشائخ تک ان میں مبتلا ہیں. علماء تو فنائے نفس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، اور مشائخ تو فنائے نفس کے دعوے پر بھی اس سے خالی نہیں. سخت تعجب ہے. اللہ اکبر. اور اس کے لیے شیخ سے نہایت قوی تعلق ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ اول سے مٹانا اسی صورت میں ہوگا کہ جب شیخ سے ایک تو تعلق مضبوط ہو، یعنی گویا کہ اپنے آپ کو شیخ پر انتہائی اختیار دے، اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں انتہائی اختیار دے، تاکہ جو ہے شیخ اس پر، کیونکہ یہ وہ مرض ہیں کہ جو بغیر ڈانٹ کے نکل نہیں سکتے، اس لیے اس کی نہایت ضرورت ہے. ایک کھانے کا ادب سکھایا کہ کھانا کھانے میں میرے سامنے سے اگر کوئی پیالہ اٹھا لیتا ہے، مراد یہ ہے کہ جس سے وہ پیالہ جس سے کھانا ہوتا ہے، پلیٹ مراد نہیں ہے بلکہ پیالہ مراد ہے. تو فرمایا کھانے میں میرے سامنے سے اگر کوئی پیالہ اٹھا لیتا ہے تو ناگوار ہوتا ہے، اگر اور سالن کی ضرورت ہو تو دوسرے پیالے میں لانا چاہیے. کھانے والا آدمی اتنے دیر بیکار بیٹھا ہوا کیا کرے؟ ماشاءاللہ، ادب کی بات ہے. اگر اسی کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں یہ صورت حال ہو کہ اگر وہ ختم ہونے والا ہے، معلوم ہے کہ ختم ہونے والا ہے، تو دوسرا لے کر آ جائے، وہ رکھ دے، پھر وہ اٹھا لے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا کہ کھانا کھانے میں میرے سامنے سے اگر کوئی پیالہ اٹھا لیتا ہے تو ناگوار ہوتا ہے، اگر اور سالن کی ضرورت ہو تو اور دوسرے پیالے میں لانا چاہیے. کھانے والا آدمی اتنی دیر بیکار بیٹھا ہوا کیا کرے؟ فرمائے کہ مجھ سے جب کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں مشورہ دینے کے بجائے یہ لکھ دیتا ہوں کہ اگر مجھے یہ واقعہ پیش آتا تو میں یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ تم بھی ایسا کرو. آج کل اکثر مواقع پر مشورہ دینا بے وقوفی ہے، الزام ہی آتا ہے، الزام ضرور آتا ہے. فرمائے کہ مجھ سے جب کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں مشورہ دینے کے بجائے یہ لکھ دیتا ہوں کہ اگر مجھے یہ واقعہ پیش آتا ہے مجھے یہ واقعہ پیش آتا تو میں یہ کرتا، یہ نہیں کہتا کہ تم بھی ایسا کرو. آج کل اکثر مواقع پر مشورہ دینا بے وقوفی ہے، الزام ضرور آتا ہے. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مفت میں مشورہ دینا، یہ تو وہ حال ہے کہ جو مشورہ مانگے اس پر حضرت یہ بات فرما رہے ہیں، اور مفت میں مشورہ دینا بیٹھے ہیں، یار تم یہ کر لو، یار تم یہ کر لو، یار یہ تم یہ کر لو، اور یہ نہیں ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے. تو یہ جو مشورہ ہے نا یہ تو اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے, اس میں تو الزام آتا ہے, اس میں تو انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. کیونکہ مفت میں مشورہ دینے والا ذلیل ہوتا ہے, مفت میں مشورہ دینے والا دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے. فرمایا کہ توجہ کے دو درجے ہیں, ایک درجہ تو غیر اختیاری ہے, وہ یہ کہ دل چاہتا ہے کہ فلاں شخص میں ذوق و شوق و محبت حق خوف وغیرہ پیدا ہو جائے, اس کے واسطے دعا کر دے, اس کا تو کچھ مذائقہ نہیں. دوسرا درجہ توجہ کا متعارف مصطلحہ ہے, یعنی آج کل جو ایک مشہور ہے وہ یہ کہ شیخ اپنے قلب کو سب خطرات سے خالی کر کے خاص توجہ کرتا ہے, اس میں تصور بقدر تصرف ہوتا ہے, اس میں تصور بقدر تصرف ہوتا ہے, گویا کہ کسی قلب پر قبضہ کرنا ہے. یہ گو جائز ہے مگر حضرت فرماتے ہیں ذوقن پسند نہیں ہے, اور اس میں فائل قوت برقیہ ہوتی ہے, جو انسان کے اندر ودیت رکھی گئی ہے. جیسے کہ زمین میں بھی یہ قوت بہت ہے, سنا ہے کہ دیو تار کی جو خبر پہنچتی ہے وہ اسی کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے, نظر لگنے میں بھی اسی کا اثر ہوتا ہے. مسمریزم اور توجہ متعارف کا منشا ماخذ ایک ہے, ایک بری جگہ صرف ہوتا ہے اور ایک اچھی جگہ صرف کی جاتی ہے, صرف اتنا فرق ہے. اور یہ مشق پر موقوف ہے, اس کے لیے مشق کی جاتی ہے کہ دوسروں پر نسبت کا القاء کریں گے. بعض مشائق کے ہاں اس سے بہت کام لیا جاتا ہے مگر اس کا نفع باقی نہیں رہتا ہے. طالب کیفیت کو نفع سمجھ کر اس کو کافی سمجھتا ہے, پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام چھوڑ دیتا ہے. اس میں چند خلجان ہیں, اول تو سنت میں منقول نہیں, دوسرے اس سے اکثر کو کام میں سستی ہونے لگتی ہے, پھر فرمائے کہ خود اثر پڑے دوسرے پر اس کا مذائقہ نہیں. باقی خود توجہ کرنے میں تو اس وقت قلب میں خدا کی طرف توجہ مطلق نہیں رہتی. اگر یہ کہا جائے کہ یوں تو معمولی بات چیت میں بھی توجہ اللہ نہیں ہوتی, تو جواب یہ ہے کہ یہ اس سے اشد ہے, کیونکہ اس میں قلب کو قصدن خالی کیا جاتا ہے, اور خدا کی طرف سے توجہ ہٹانا غیرت کی بات معلوم ہوتا ہے. حلقہ متعارف میں یہی ہوتا ہے. بس فرمایا, آخر میں خلاصہ فرمایا, مسنون طریقہ اصلاح کا واعظ و نصیحت دعا ہے, اور توجہ نام حق, اور دعا اور توجہ نام حق تعالی کا حق ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے مشائخ میں اچھی خاصی یہ جو توجہ جس کا حضرت نے ذکر فرمایا کہ اس قسم کی ہے کہ مرید کو خالی کر کے بٹھایا, اس کا چلو بھائی, تو حضرت نے دیکھو کتنی اس کی پیاری حقیقت کھول دی. پھر سن لے, سبحان اللہ. فرمایا کہ توجہ کے دو درجے ہیں, ایک درجہ تو غیر اختیاری ہے, وہ یہ کہ دل چاہتا ہے کہ فلاں شخص میں ذوق و شوق محبت حق خوف وغیرہ پیدا ہو جائے, اس کے واسطے دعا کرتے, اس کا تو کچھ مذائقہ نہیں. دوسرا درجہ توجہ کا متعارف مصطلحہ ہے, وہ یہ کہ شیخ اپنے قلب کو سب خطرات سے خالی کر کے خاص توجہ کرتا ہے, اس میں تصور بقصد تصرف ہوتا ہے, یعنی اس میں جو تصور بناتا ہے شیخ وہ بھی تصرف قبضے کا گویا کہ ارادہ کرتا ہے. یہ گو جائز ہے, حضرت فرماتے مگر ذوقن پسند نہیں, اور اس میں فائل قوت برقیہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جو قوتیں دی ہے اس میں بجلی کی گویا کہ ایک طاقت ہے, وہ ہے جو انسان کے اندر ودیات رکھی گئی ہے. جیسا کہ زمین میں بھی یہ قوت بہت ہے, سنا ہے کہ بے تار کے جو خبر پہنچتی ہے وہ اسی کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے, نظر لگنے میں بھی اسی کا اثر ہوتا ہے. مسمریزم ہپنٹائز کرنا, اور یہ مسمریزم کا جو ہے مسمریزم اور توجہ متعارف کا منشا ماخذ ایک ہے, ایک بری جگہ صرف ہوتا ہے اور ایک اچھی جگہ, صرف اتنا ہی فرق ہے, اور یہ مشق پر موقوف ہے, اس لیے مشق کی جاتی ہے کہ دوسروں پر نسبت کا القاء کریں گے. بعض مشائخ کے یہاں اس سے بہت کام لیا جاتا ہے مگر اس کا نفع باقی نہیں رہتا, آج کل بھی گویا حضرت جو فرما رہے ہیں آج کل کا بھی یہی حال ہے کہ جی مرید جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس ہمارے شیخ نے تو توجہ دی اور ہمارے قلب کی حالت بدل گئی اور اب تو ایک ذرہ برابر نہ وسوسہ آتا ہے نہ کچھ، بس ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے. اس یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دھیان سے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دھیان کہ جس سے انسان سنتیں چھوڑ دے اور شریعت کے خلاف جانے لگے، اس سے وہ بے دھیانی اچھی ہے کہ جس میں وہ عبادت اور شریعت و سنت پر عمل کرے. دیکھو صحابہ کو تو نماز پڑھتے تھے وسوسے آتے تھے، اب ہم کہتے ہیں کہ ایسی نمازوں کے وسوسہ ہی نہ آئے. تو یاد رکھیے کہ وسوسوں کے ساتھ انسان اللہ کے دھیان، اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے، شریعت و سنت کے مطابق عمل کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور طالب اس کو بس ایسا ہو کہ خیال ہی کوئی نہ آئے، ایسا بس میں بن جاؤں بس، ایسا تو شیخ بھی نہیں ہوتا، تو یہ کہاں سے بنیں گے. تو فرمایا کہ بعض مشائخ کے یہاں اس سے بہت کام لیا جاتا ہے مگر اس کا نفع باقی نہیں رہتا. طالب کیفیت کو نفع سمجھ کر اس کو کافی سمجھتا ہے، اس لیے کام چھوڑ دیتا ہے. اس میں چند خلجان ہیں، اول تو سنت میں منقول نہیں، دوسرے اس سے اکثر کو کام میں سستی ہونے لگتی ہے، پھر فرمایا کہ خود اثر پڑے دوسروں پر اس کا مذائقہ نہیں، باقی خود توجہ کرنے میں تو اس وقت قلب میں عجیب بات فرما رہے ہیں، باقی خود توجہ کرنے میں تو اس وقت قلب میں خود خوش و قلب میں خدا کی طرف توجہ مطلق نہیں رہتی. اگر یہ کہا جائے کہ یوں تو معمولی بات چیت میں بھی توجہ اللہ نہیں ہوتی، تو جواب یہ ہے کہ یہ اس سے اشد ہے، کیونکہ اس میں قلب کو قصدن خالی کیا جاتا ہے اور خدا کی طرف سے توجہ ہٹانا غیرت کی بات معلوم ہوتی ہے. حلقہ متعارف میں یہی ہوتا ہے، پس مسنون طریقہ اصلاح کا واعظ و نصیحت دعا ہے اور توجہ یہ حق تعالیٰ کا حق ہے. اللہ ہم سب پر فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نسبت مع اللہ اور توجہ اللہ نصیب فرمائے، اپنا دھیان عطا فرمائے. اور وہ دھیان کے لیے چیز کافی ہے کہ انسان جس وقت جس بات کی ضرورت ہو وہ بات کر لے، مثلا گناہ سے بچنا ہے گناہ سے بچ جائے، اس وقت کسی عبادت کا چاہے وہ عبادت نظریہ ہو یا سماعیہ ہو یا گفتگو گویائی کی عبادت ہو یا نماز اور دھیان ہے یا سنت پر عمل ہے، انسان وہ کام کر ڈالے، بس اس لیے توجہ رکھنا قلب کا دھیان کافی ہے. اور گناہ کے موقع پر گناہ سے بچ جانا، بس یہی اللہ تعالیٰ کا دھیان اور یہی توجہ ہے. اللہ ہم سب پر فضل فرمائے اور اپنا قرب و تعلق اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا يا مقلب القلوب، اللهم انك عفو كريم، يا الله صلى الله تعالى برحمتك يا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.